السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تمام تعریفوں کی سزاوار اور ذات اعلیٰ کے لیے جمعہ کے جبار قہار و غفار علیم و قبیل حنان و منان جس کے سامنے غلطیوں کے ساتھ ندامت کی بخشش اور گناہوں پہ معافی کے بار بار التجائی کی جاتی ہے اور جو ایک ہی بندے کی بول پر اس کی خطا اور بخششوں کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور معاف ایسے کرتا ہے کہ کبھی گناہ کا شائبہ بھی اس کے ایمان و دل و دماغ میں باقی نہیں رہتا. اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیا, حق یہ ہے کہ زندہ پائندہ تیری ذات. درود و سلام اس مولد کتاب حکمت سے مجھوا بدل جگہ سید الحب لکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مبارک پر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
درود اس پر جس کا تذکرہ ہے نہیں عبادت, درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت. قرآن جب اپنے مضامین کو کھولتا ہے, قرآن جب اپنے نسل ابلاغ کے ذریعے سے بحث کرتا ہے, قرآن میں جتنی بھی رحم و شفقت کی باتیں استعمال ہوئی ہیں وہاں پر تعدیب اور تعزیر اور سزا کی باتیں بھی بولی تھی. قرآن جن جن برائیوں میں ٹوکنے کا اعزاز رکھتا اور بھلائیوں کو سمجھانے کے فخر رکھتا, قرآن کے دامن میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں اور نعمت برہان و دلائل. اس سے اللہ کا کلام ہر بلندی اور عرفہ و اعلیٰ وابستگی سے مایا ناس اور عرفہ. قرآن کی طرف تذکر آیا, قرآن کی باتیں شروع میں سفر ابانی کر کے باتیں بولی گئی, ایک ایک لفظ چاہ چلا تھا آج سامنے چاہیے. قادر مطلق علیم و قیوم حنان و غفار نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کہاں پر اور غضب کہاں پر ٹوٹ پڑتا ہے. قرآن کا یہ فطری احساس ہے کہ اس نے ماننے والوں کو ڈراتا بھی ہے, امید بھی دلاتا ہے, سمجھاتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے. اور جہاں پر بندوں کے درمیان میں سدھار پیدا ہوتا ہے اور فخر نعمت کی باتیں ہوتی ہیں, اور جہاں اللہ کے بندے مخالفت کرتے وہاں دو ہورناکی کی باتیں. آدمی کی زندگی کو لگام لگنا بے حد ضروری, اور نہ شکر بیمار کی طرح کھلا پھرتا. ایک آزاد جانور جس طریقے سے کسی کھیت میں منہ مار دیتا, ویسے اللہ کے بندے پہ حد بندی جاری نہ کی جائے, خوف و احساس نہ دلایا جائے تو حرام کے بارے میں ملوث ہونے میں کوئی تحقیق باقی نہیں رہا. جرم کرنے میں کوئی آدمی فکر نہیں کرتا, گناہ کرنے میں کوئی بدام کی پسند نہیں کرتا, وہ اپنے جی میں جو آتا ہے کر کے دکھاتا ہے. انسان ایک جاہل بھی واقع ہوا سمجھدار بھی پسند کیا گیا, انسان بوجھ بھی اٹھایا اور انسان بڑی ذمہ بھی ہو گیا, انسان دو دفعہ کہانی بھی بن گیا اور جنت کا ہو گیا بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو باتیں خاص طور پر لیکن بروائی, اگر تم اطاعت گزاری دن گزارنا چاہتے ہو تو ہماری نعمتیں تمہارے لیے ہے, اگر مخالفانہ روی چلتے ہو تو تمہاری مرضی, عذاب تمہارے لیے تیار. قرآن کریم اللہ گواہ ہے کہ قرآن کے دامن میں ایک زبردست واقعات تلخیم کیا گیا, اور قرآن میں آگے کھولی تھی اکثر تیئیس تر مواقع پر مغرب کی صلات میں لوگ سورہ فیل پڑھا کرتے, وہ سورج جس کا نام ہے ہاتھی والی سورت اصحاب الفیل, قرآن کے حیبت ناک صورتوں میں ایک سورت. قرآن کی دلائل جب ٹھوس اقدامات پر مشتمل, اور قرآن جس فخری انداز میں اس سورت کو پیش کرتا, قرآن کے پاس جتنا بڑا افسوست ہے اس سورت کے بارے میں وہ اپنی جگہ پر اٹل میں متحکم. اور قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ تم جب تیسرا پارا پڑھتے ہو اور تمہارے بچوں میں جب تیسرا پارا پڑھایا جاتا ہے تو آپ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے یہ اصحاب الفیل کے معنی کیا, یہ واقعی کی ہنگامی صورت کیا تھی, اس میں کیا دردناک عذاب نازل ہوا, انسان کے جسم سے پیپ کیسے بہا اور کچا خون کی دھاریاں کیسے پھوٹی, چمڑی کس طریقے سے گلے میں گوشت کی طرح ٹکڑ گر گئی, ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے, اور آدمی قدم قدم پر پنجر بن کر ڈھیر بن کر گرتے گیا. مکے سے بلد الامین وادی ماسر اور فاطمہ سے لے کر قسم سے مزدلفہ سے سنا تک کے لوگوں نے ہدایت دیکھے. یمن کی دارالسلطنت سنا معرف کی تو تباہناکی اپنی جگہ پر تھی, سیل عرم اپنی جگہ حیبت ناک تھا, سدماری کی ہلناکی اپنے پاس تھی, اور باغ علم تباہ ہوا, سبا کا خاندان اڑ دیا گیا. عجائب ہے ان تین مملکتوں میں عراق یمن شام, ان میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ عذاب کو نازل کیا. جہاں صاحب طالب المراد براق صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں, یہ یمن کے لوگوں کا ایمان اچھا ہوتا ہے, وہ نرم ہو نرم مداد ہوتے ہیں, وہاں پر یہی نہیں سنا دی کہ قیامت کے دن یمن سے آگ نکلے گی اور پوری دنیا کو سمیٹ کر لے جا کر پٹک ڈالے گی, اور لاکھ عذاب یمن سے نکلے گا. بخاری مسلم کی روایت, کتاب الرقاق کتاب العذاب اور کتاب التفسیر میں یہ باتیں واضح طور پر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور کیا نہ چاہتا ہے. زندگی کی ذلت خاری جب وقت ہی نہیں مل سکا کہ ہم قرآن کے معاملات کو قرآن کی باتوں کو سوچ سکے یا پڑھ سکے یا ان کے اوپر تدبر کر. آج وقت کی شدید تین ضرورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سمٹے اور یہ کوشش کرے کہ اس کا ذخیرہ حیات کہاں پر ہے, اس کے ساتھ امن کی جگہ ملتا ہے, اس کی امن کی زندگی کہاں بن سکتی ہے, وہ بہت بڑا کہاں پا سکتا ہے, اسے کیا کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے, انہیں کس چیزوں کو اختیار کرنا ہے, کون سی چیزیں چھوڑنا ہے, اس کی زندگی میں کس درجے اثار ہے, وہ کیا ذمہ دار ہے کیا غیر ذمہ دار ہے, وہ حلال کا خوب ہے حرام کا متمنی, وہ نیکی چاہتا ہے یا برائی, وہ اللہ کے قانون کے تحت عدل و انصاف چاہتا ہے یا ظلم و بربریت. قرآن اپنے اصولوں پر اٹوٹ یہ اعلان کرتا کہ فیصلہ تم کرو. ہمارے پاس قرآن کے بے شمار واقعات, جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 دن قبل مکے کی وادی ہل گئی تھی, عذاب سے دردناک عذاب, پورا بلد الامن پرندوں کی جھنڈوں سے اور سرسراہٹ اور پروں کی آواز اور چوتوں کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا. بنو کرانہ, بنو عبد المطلب, بنو فدارہ, بنو درہم, یہ قبیلے پناہ لیتے ہیں مکے کی وادیوں اور مکے کی بڑی بڑی چٹانوں میں لوگ امن و آفیت کے لیے طلبگار ہوئے اور رو رو کے پکارا کہ ہائے باری لا رب الکعبہ بلد الامین کے مالک مختار, ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, جبکہ موجودہ لحاظ سے اس وقت 360 فٹ مکے میں کھڑے ہوئے. عجیب کائنات کی قدرت تھی, انداز زندگی کا نرالا انداز تھا, تصور کو کتوں کے لگ رہے تھے, حالات بتا رہے تھے, 360 فٹ بلند بلند کھڑے تھے مکے میں. لات افزا ابل بانا مناس, یہ بتوں کی سرپرستی میں لوگ اپنی ہدایت کی زندگی گزارنے کے لیے بغاوت کا اعلان کر رہے تھے, یہ بتوں کی باتیں تھی میں لوگ امن محسوس کر رہے تھے, یہ 360 بتوں پر جب جھوٹ آئے اور مکے کا کالا گھر پرندوں کے پروں میں چھپ گیا, ابرات الاشرم الصفا اپنی جگہ پہ کانپنے لگا کہ یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں, یمن سے اٹھا تھا یار, پہلے پہلے عیسائیوں کی قوت ملی تھی کہ نجران میں انہوں نے کعبہ بنایا تھا, نجران میں کعبہ بنایا اور معذور ہو گیا, معطل ہوا, برباد ہو گیا, تو شروع سے ہی سازش رہی جیسے کہ موجودہ وقت میں بیت المقدس میں سرنگ کی سازش چل رہی تھی. ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے بیت المقدس کو ختم کر ڈالے. لوگوں نے جب بابری مسجد ٹوٹی تھی تو لوگ یہ سمجھ کے گھروں میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گئے تھے کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ حفاظت کر لے گا, یہ برانچیں ہے مسجد ہیں, اصل کعبہ تھا. اس وقت کفر کی انتہا تھی, ایمان والا کوئی نہیں تھا. آپ یہ بات کو ذہن نشین کر رہا ہے اور کر لے, اس وقت پورے مشرکین تھے, ایمان والا کوئی نہیں تھا. دین ابراہیم میں کچھ لوگ تھے جو دبے ہوئے تھے, ورقہ بن نوفل, عبید بن عبیدہ اور سراقہ بن مالک کے والد, یہ کچھ ایسے لوگ تھے, سعید بن زید کے والد, کہ ان لوگوں کے پاس ایمان دین ابراہیم کا تھا مگر بول نہیں سکتے کہ پہچانے نہیں جاتے. عبد المطلب نے جب دکان مانگی, بنو قرآنہ نے جب رویا, بنو مطلب نے جب دیوان پھساڑے کہ آج تیرے گھر کی رکھوالی کا ٹائم ہے, اب تو حفاظت فرما, تو کافروں کی آواز سن کر آسمان تک آواز آ گیا اور وہ مشرکوں کی آوازوں میں اللہ نے رحم کیا اور اپنے گھر کو ابابیل سے بچا لیا اور روک دیا. مگر جب بابری مسجد ٹوٹی تھی تو 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں تھے, ان کے ایمان کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے, ان کی پکار کا زور آپ محسوس کر لیجیے, ان کی رقت کو آپ جان لیجیے, ان کے گھریلو لباس کو آپ جانچ لیجیے, ان کے سترے لباس کو آپ پڑھ لیجیے کہ 30 کروڑ مسلمان مگر ابابیل نہیں آئے, جانور نہیں نکلے, زمین پہ زبرا نہیں آیا مگر کسی کے رونٹے کھڑے نہیں ہوئے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور آج سے 1400 برس پہلے مشرکان مکہ کی آواز تھی, وہ ان کا انداز ہے, آپ بول لیجئے اس وقت کے مشرکین مکہ کو, آج کے مسلمانوں کو. آج کا مسلمان مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے, جب تک کافر کافر رہ کر اللہ سے مانگتا تو اللہ دے دیتا, یہی فرق ہے. اس فرق کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے. اعمال میں, اعتقادات میں, معاشیات میں, لین دین میں, اصول زندگی میں ہمارا ترک کیسے ہے؟ ہم جب کسی کے دشمن بن جاتے ہیں تو جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہم کسی کی برائیاں گراتے ہیں تو تخموں کی بارش کر دیتے ہیں, ہم جب کسی کو نیز کرنا دکھاتے ہیں تو گندا کر دیتے سوسائٹی میں, مگر اللہ کے انتقام کو پھونک جاتے. جب سرسراہٹ کے وقت بہرے احمد سے چھوٹ اٹھا, افریقہ کے چپتے ریزدار سے جب چنگیز خان ہلاک خان منگول اب مسلم خراسانی کی تحریک پر اٹھے تو جانتے آپ ہدے مسکون عرب کو بحر عرب سے لے کر خشکی عرب سے کئی عرب تک ہر ملک کو تحس ریس کر ڈالا تھا. ہزاروں بدویوں لاکھوں اربوں کے لاشوں پر چنگیز کا بیٹھ کر کھانا کھایا ہے. لاشوں پر بھی جب عرب نکلتے تھے جنگ لڑنے کے لیے, بنو کرانا, بنو فزارہ, بنو جمعہ, بنو سلیم, بنو طلحہ, بنو عبید, تو ان کے ساتھ نخلستانوں سے ساتھ میں جد ہو جاتے تھے. آپ اس حالات پہ غور کیجئے, جنگ بدر کا دستہ مدینے سے نکل رہا ہے, مدینے سے پورے جانور سمت میں شروع ہو گئی. صحابہ کرام نے دیکھا یہ منظر, شاید آپ کو کسی نے بتایا ہو. تلخین الفہوم میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے آس پر لکھتے ہیں, مدینے سے جب گروہ نکلا صحابہ کرام کا, 313 مسلمان اور ان کے سروں پر گدوں, چیلوں, کووں کا جھون تیار. مدینے کے منافقین نے پوچھا, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے ساتھ بدر کے کنویں کی طرف 17 رمضان کو ہم جب رینگ رہے ہیں تو یہ چھوٹ کے نکلے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مکے کے اور مدینے کے گدوں کو, کتوں کو, چیلوں کو, کووں کو معلوم ہے کہ عرب اس دل خوددار ہوتا ہے, چاہے وہ مارتا یا مر جاتا ہے. عرب اپنی نسل برادری کے لحاظ سے ایک معیار رکھے تھے, وہ معیار ختم ہوا. آج اسلام میں عرب ادم کو کوئی جھگڑا نہیں ہے, مگر میں تمہیں بتاتا ہوں یہ گدوں کو تک معلوم ہے کہ فتح ان کی ہونے والی ہے, لاش ان کے گرنے والی. لہٰذا جب مسلمانوں کا لشکر نکلتا تھا تو گد بھی ساتھ نکلتے تھے. جیسے ہی گدوں کو دور سے دیکھا, رومیوں نے لشکر چھوڑ کے بھاگ گیا, ایرانیوں نے فارس کو چھوڑا, ترکیوں نے ترک کو چھوڑا, بحرانیوں نے بحرین کو چھوڑا. لوگوں نے کہا کہ یہ ڈر کے کیوں بھاگ رہے ہیں, تو کہا ہم تم سے نہیں ڈر رہے ہیں, یہ جو چھونڈ آ رہے نا اوپر تمہارے ساتھ, یہ پرندوں کو معلوم ہے کہ مسلمان کی تلوار کی جھنجھنا ہٹ دے لاش خود بخود زمین پہ گرتے ہیں, تو مارنے سے پہلے ہم مر چکے ہیں, یا ہم ایمان لائیں گے یا تمہاری تلوار کی تحت کر جائیں گے. جب مدینے سے 700 کلومیٹر دور پر جنگ جمعہ اور جنگ سفین ہو رہی ہے, مسلمان دیکھ رہے ہیں مکے کے کہ گدوں کے منہ میں کسی کی انگلی, کسی کا پیر, کسی کا ٹانگ, کسی کا سر مکے میں گد لے کے اڑ رہے ہیں, تو مکے کے مسلمانوں نے کہا جنگ جمل میں لوگ کٹ رہے ہیں, پرندے لا کر ہمارے پاس ٹکڑے پھینک رہے ہیں, روکے ٹکڑے اور کچھ دھجیا کے گوشت کے ہمارے ہاں کے پرندے پھینکتے ہیں, تو عرب کے پرندے یہ چیزیں پھینکتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا, ہم کیجیے گا, جنگ جمل اور جنگ سفین میں 7000 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور جب گد ان کے ٹکڑے لا کر مکے میں ڈال رہے تھے تو صحابہ دیکھ کے رو رہے تھے, صحابہ کے انگلیاں صحابہ کے ہاتھ گر رہے تھے. جو لوگوں نے بدر احد تبوک میں بڑے مارے کے دکھائے, مسلمان کا اختلاف اور عذاب بھی درج بھیانک ہوتا ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. دوست رزید اور جنگے جمل اور جنگے سفین کے حالات جانوروں سے بال ہوئے. اب جناب اشارت مار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا سے پہلے گھڑا گھڑی کا شرک ہے مکے میں, اور مسلمان خاص طور پر شرک کا توجہ کبھی نہیں دیتے. اتنے حالات زندگی میں پریشان ہے, معاملات میں, لین دین میں, اولاد کی سرخروئی میں, تجارت میں, کاروبار میں, گھریلو مسائل میں, گھر کے بنانے میں, گھر کے جاننے میں, گھر کے خریدنے میں, اس دل میں مبتلا ہے کہ اساسہ دین کی روح ختم ہو گئی, اسلام کا مزاج انتظار بگڑ گیا, اور اصل حقائق دور ہو گئے نظر سے. ہر آدمی اپنی مزاج کی تکلیف پسند کرنے لگا, ہر آدمی اپنے مزاج کا میتھڈ پسند کیا, ہر آدمی اپنے عقل کا سلیبس تیار کیا. اب فوج کی بات ہے, مسلمانوں کو وحدت پہ نہیں, انہیں ایک وحدت پھیلانا پڑے گا, انہیں بتانا پڑے گا. اگر 2000 قبل مسیح کی سرنگ پھوٹ رہی ہے یروشلم سے, تو یہ بول کے پھوٹی جا رہی ہے کہ یہ پرانی سرنگ ہے, شہر سیاحت کے لیے کھولی جا رہی ہے, مگر اس سرنگ کے پیچھے جو راز ہے وہ راز یہ ہے کہ بیت المقدس کو جا دیا جائے. اگر یہی حص مسلمانوں کی رہی, عرب کا یہی حال رہا, تو 2000 مکمل ہونے سے پہلے پہلے بیت المقدس ایسے ہی بیٹھ جائے گا جیسے کہ بابری مسجد بیٹھ گئی. بابری مسجد بیٹھنے کے باوجود بھی مسلمانوں میں ایمان کی طرف تازگی نہیں آئی, بیت المقدس بیٹھنے کے بعد بھی 57 عرب ممالک میں ایمان کی تازگی نہیں آئی, الا ماشاء اللہ, اللہ جسے چاہے گا. یہ بات پوری صداقت کے ساتھ, وعدوں کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اصول کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے پہلے بیت قبلے کے لیے تیاری کریں, اعتقاد کرے رہے. مگر کیسا اعتقاد, کیسا رونا, عمل میں قوت ہی نہیں ہے. مکے کافروں کے عمل میں اتنی قوت ہے کہ آسمان تو خرید نازل ہو گئے, اور آج کے مسلمان کی دعا میں اتنی قوت نہیں کہ یہ 3 گنبد کے گنیٹوں اور اینٹوں کو بتا سکے. دوستو عزیزو, تم نے اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ تم ایودھیا کے سفر کر کے ایک اینٹ لائے, ایک ادنا کومٹی پاخانے میں اینٹ لگا لیا ہے, مگر تم اپنے مسجد کی اینٹ لا نہیں سکے. یہ تو تمہاری شرافت ہے، یہ تمہاری آزادی، یہ تمہاری زندگی کا کلچرل ہے، یہ تمہارا انداز فطرت ہے، اتنے بے حس کی ہو گئے ہیرو؟ دوستو اپنے آپ کو جانا کرو اور کفر کو مری آمد کر دو ہمیشہ کے لیے. کفر بہت گندا ہوتا، آدمی کا ایمان جب خرید لیا جاتا ہے تو بے ایمان ہو جاتا، بے ایمان زندگی کبھی مت بدل کے جگہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ربو کا بھی قابل تھی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس میں پانچ آیات ایک رکوع مکی سورت اور ترتیب کے لحاظ سے 105 نمبر کی سورت ہے جو تیسرے پارے میں استعمال ہوئی، اور اکثر لوگ اپنے چھوٹی چھوٹی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. مجھے معلوم نہیں کہ اس کا واقعہ کیا، اس کا پسندر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ رب العالمین نے پرندوں کو بھیجا، اور عجیب قسم کے پرندے جن کے پیر کتے جیسے اور جن کے چونچ لمبی اور جن کا چہرہ شکاری جانور جیسا، جو کم از کم ایک دو بالش کے لمبے اور چیختے آئے بہرے احمد سے اور بارش کر دی پتھروں کی اور چلے. 60,000 انسان عام انسان تباہ ہوئے، عذابوں میں بڑا عذاب ہے. ابراد الاشرم یمن کا وادی تھا، یمن میں بھی کشتی قیام کر کے باہر نکلا، 60,000 فوج ختم ہوئی اور 13 ہاتھی مدیا میں ڈھوئے. ابراد الاشرم کے 60,000 کے لشکر میں 13 ہاتھیوں میں اگر کوئی زندہ بتا ہے تو ہاتھی محمود بچا جس پر ابراہ سوار تھا، ایک ہاتھی بچا جو کئی دن تک مکے میں زندہ رہا، لوگ اس کو دیکھتے تھے اور روتے تھے. ادب شناف ہاتھی بچا جو مشرق کی طرف بھاگتا، جنوب کی طرف بھاگتا، شمال کی طرف بھاگتا، مگر جب انکوشے ماری جاتی اور تلو برسائے جاتے تو وہ ہاتھی مکے کی طرف سوٹ اٹھا کر چلنا گوارا نہیں کرتا. اس وقت کے کچھ بھی سوار ہاتھی کی یہ حالت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن قبل اس کی حالت ہے کہ کعبہ معظم کی نگہداشت پر قدم نہیں اٹھا سکتا، اور آج کی مسلمان کی جسارت ہے کہ یہ چاہے تو حرام کو حلال بنا لے، اگر یہ چاہے تو رشتے کو کاٹ ڈالے، اگر یہ چاہے تو قرآن کو زندہ دفن کرتا ہوں، یہ اس کی ضرورت ہے. وہ ہاتھی کی ضرورت نہیں تھی. اصحاب الفیل ہاتھی والے لوگ، اصحاب الفیل کا واقعہ، ان کے حالات اور یہ کردار قرآن بیان کرتا. دراصل بات یہ ہے دوستو رجیو، اس میں میں پہلے آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں، آپ ذہن نشین کیجیے. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل قیدهم فی تضلیل، ہم نے ان کے تمام مکاریوں کو چوپٹ کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر ابابیل کو بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پکی ہوئی مٹی کے کنکر ان کو پھینکا کرتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، راکھ کے ڈھیر جیسی ہوتی ہے، کمزور کوئی شاید جیسی ہوتی ہے، جب دھان سے دانا نکل جاتا ہے، جب دھان جب بیکار ہو جاتی ہے، ویسے ہم نے بھوس بنا کر چھوڑ دیا. اب یہاں پر سارے لوگوں کو سکو کا سوال ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، تو یہاں رسول اللہ کا ظاہر مخاطب ہے، مگر قریش اور تمام بنی نو انسان یہاں پر مخاطب ہے. تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے، اگر کوئی لوگ اب زندہ ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کے وقت، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کے ہو گئے، ہم 50 برس کی عمر میں قرآن میں سورہ فیل نازل کر رہے ہیں، نبی کی عمر 50 سال ہے جب سورہ فیل نازل ہوا، وہ لوگ زندہ ہے جو اصحاب الفیل کو دیکھا تھا. تو ہم تمام مکے والوں کو پوچھ رہے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب ان میں غیب کا بھرا پیدا کر کے لوگوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی پیدا ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا. تو رسول اس وقت سے دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ، جس وقت سے کائنات بنی بنی تھی. ذرا عقیدے کو صاف کیجیے گا، قرآن کی آیت اس بارے میں ثبوت دیتی ہے. یہاں تو عام انسان اور نبی مراد ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 19، سورہ حج آیت نمبر 18 اور 65، سورہ نور آیت نمبر 43، سورہ لقمان آیت 29-31، سورہ فاطر آیت نمبر 27 اور سورہ زمر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں مراد تمام انسان ہے، نبی خاص مراد ہے. یہ قرآن کی دلیل ہے الم ترى كيف فعل، کہ تم نے نہیں دیکھا جب یہ لفظ استعمال ہوا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے ان کے تمام مکاریوں کو، ان کی سوچ کو، ان کے منصوبوں کو، ان کے فیصلوں کو، ان کی حرکتوں کو معطل کر کے برباد کر دیا. اور پھر ارسل علیہم طیرا، ہم نے ان کے پرندے کو بھیجا. طائر پرندے کو کہتے ہیں. ہم نے ان کو پرندے کو بھیجا، بھیج کے پرندوں کے ذریعے سے ترمیہم، مٹی جو پک گئی ہو، جو گھٹ ہو گئی، فی سجیل، ہم نے ان کو پھینکا پتھروں کی شکل میں، کنکریوں کی شکل میں. تمام ان کا آسم معقول، بلکہ ان کو ہم نے ایسا ستیہ ناش کیا کہ کھائے بھوتوں کی طرح ہو گئے. یہ ایسی رسیل کی تفسیر کے اندر مختصر کا ترجمہ جو آپ کو میں نے ابھی بتایا. اب یوں رکھ لیجیے, مواسی نے مکہ پر کیا ظلم ہوا؟ شروع سے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ قوت رہی کہ مسلمانوں کو برباد کیا جائے. انہوں نے تین اصطلاحیں گھڑی پوری دنیا میں, مسلمانوں کی ہتک, مسلمانوں کی ذلت, مسلمانوں کی بربادی کے لیے آل یہود اور آل نصارہ نے تین لفظ گھڑے. ایک ان کی زبان میں فنڈامنٹلسٹ, نمبر دو ٹیررسٹ, نمبر تین ملیٹنٹ. یہ تین لفظ انہوں نے استعمال کیے. جہاں سے بھی مسلمان نظر آیا فنڈامنٹلسٹ, جہاں کوئی احتجاج ہوا ٹیررسٹ, جہاں کوئی بات اٹھی یہ ملیٹنٹ ہے, یہ لوگ دہشت گرد ہے, یہ لوگ بربریت پسند ہے, یہ لوگ غدار ہے. مسلمانوں کی نظر آج کی روپ میں بچلن غدار اور فسادی کی نظر سے جانی جاتی ہے. جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں ہے الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. اللہ نے جو عہدوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے کاٹتے ہیں, اللہ نے جو باتیں بیان کی اس کو توڑتے ہیں اور زمین کو فساد بتا کرتے ہیں, اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے جو اللہ کے قانون کو توڑے ان کو اللہ نے قرآن خدا بھی کہا. اور یہ بات واضح کر دی کہ یہود اور نصارہ پہ لعنت ہے. قرآن میں ان کے نبیوں سے لعنت برسائی گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر گھر کا باپ گھر کی ماں اگر کسی کو دلیل کر دے تو اس کا پختہ یقین ہو جاتا ہے. لہذا ہم نے عیسیٰ سے علیہ السلام ان کی قوم پر لعنت بھیجی کہ تم نے عیسیٰ کو بہت ستایا اور عیسیٰ کی ماں کو اللہ کی بیوی اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا علیہ السلام قرار دیا, یہ تم نے جبر کیا. سبحان اللہ تعالیٰ عما یشرکون, اللہ پاک ہے جو تمہارے شرک پہ تم لوگ کہتے ہو. اور ایسی سنت نازل اللہ نے نہیں کی جو تم کہتے ہو. لہذا ہے عیسیٰ اپنی نسل پر اپنی قوم پر لعنت بھیجو. پوری قوم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے لعنت بھیجی. اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام یہ کیا, یہودیوں کو کہا داؤد علیہ السلام تم یہودیوں پر لعنت بھیجو, کیونکہ ان یہودیوں نے اتنا ظلم کیا, من و سلوا کھائے, پہاڑوں کے نیچے سایہ مانگا تو ہم نے ابر کا سایہ دیا, کروڑ سے نجات مانگی تو ہم نے دریا نیل میں راستہ بنا دیا, اور انہوں نے رہنے کے لیے مکانوں کے بجائے پہاڑوں کے گفاؤں مانگی تو ہم نے وہ دیا, 12 چشمے دیا, موسیٰ جیسا نبی اور ہارون جیسا رسول نے نوازا. مگر یہ لوگ یسوع بن نون کالب بن یحنہ کے دور میں بغاوت کر بیٹھے. 40 سال تک یہودیوں کو ہم نے دستور بیابان میں سزا دلوائی, ابھی بھی یہودی نہیں درست ہوئے. لہٰذا یہودیوں نے کہیے گا تم پہ اللہ کی لعنت ہو کہ تم نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ قوم برباد ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, قوم عیسیٰ برباد ہوئی کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اور امت محمد یادی بربادی کے دانے پہ آ گئی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو اللہ کی ذات میں شریک سمجھا. انہوں نے یہ جرم کیا, انہوں نے وہ جرم کیا. بتایا جا کہ توبہ کرو, اللہ کے ہاں رجوع ہو. اگر ایسی باتیں کہتے چلے جائیں گے تو دوستو غریب مسلمانوں کا علم و ایمان رک جائے گا, ان کی زندگیاں ناکارہ ہو جائیں گی. لوگ کیا سمجھیں گے جب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے حرا میں جبکہ عبداللہ ابن سبا کی قوم مدینے کے گنبد کو جلا رہی تھی, مشالے پھینک رہی تھی, چار دیواری مدینہ جل رہا تھا, اصحاب صفا کے مدرسے کے چولوں کو راکھ بن رہی تھی, جب رسول اللہ نہیں آ سکے تو دکن کے مدرسے میں رسول اللہ کیسے آ گئے؟ اپنے مدینے میں اپنی خبر پر آگ لگ رہی ہے واقعی حرا میں, رسول آئے نہیں تو پھر رسول یہاں کیسے آ گئے؟ اللہ کی پناہ مانگی ہے, اپنے توبے استغفار کیجیے. اصحاب الفیل یہودیوں کی سازش, ہمیں تو تعجب ہوا کہ برسا برس سے ہندوستان میں کسی یہودی کو اپنی ذات کو دلیل بنا کے آنے کا موقع نہیں ملا تھا, مگر سفیر آ کر ہمارے حیدرآباد میں بیان دے کر جا رہا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے, وہ ملک جو ملک مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھنا نہیں چاہتا, جو خاموش ملکوں میں جا کر تربیت دیتا ہے. اندازہ لگائیے جب بشارت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ یہود و نصاریٰ, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو برکت بنا دی, عبادت گاہ بنا دی. دوستو عزیزو ابراہۃ الاشرم, اشرم عربی میں نقطے کو کہتے ہیں. یمن میں تین قومیں مخلوط تھی, ایک یہودی, ایک عیسائی اور ایک نجرانی عرب. یہ تین مخلوط قوموں میں آج تک جرثومہ موجود ہے, وہ ٹیومر جو ہے ابھی بھی موجود ہے. یہودیوں نے مسلمانوں کے جہاں پر بلاک دیکھا وہاں مسلمانوں کو توڑ ڈالا, یہودیوں کی سب سے بڑی دشمنی مسلمانوں سے عیسائیوں سے. یہودیوں نے عیسائیوں نے کہا کہ ارے تم لوگ کیوں کام کرتے ہو, تم لوگ کچھ مت کرو, جو چاہے عرش کرو, اس لیے کہ جیسس نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیے ہیں, اپنا خون بہا کر لہٰذا عیسائیوں کو چکلے لگا دیے. پورے عیسائی میں یہ ابیٹ ہو گئے. آپ جانتے ہیں امریکہ کے مدرسوں میں کیا حال ہے, اگر کوئی بچہ 70 مارک لایا, اگر وہ یہودی ہے, اگر کوئی عیسائی بچہ 50 مارک لایا, تو عیسائی بچے کو 1% دیا جاتا ہے اور یہودی بچے کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے سیلفی کیوں نہیں اٹھیے, عیسائی بچے کو جبکہ مارکس کم ہے آگے بڑھانا, اور یہودی بچہ جبکہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو پیچھے کر دا. وجہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے بچے کو ہم پیچھے اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ عیسائی ڈپلیکیٹ تعلیم لے کے آگے بڑھ جائے, کرپشن آگے بڑھ جائے اور چیٹنگ آگے بڑھ جائے. بچہ چیٹنگ کرتے ہوئے کامیاب ہو, کیونکہ ہم کو عیسائی بچہ جو 70 مارکس لایا ہے چیٹنگ کر کے آیا ہے, لہٰذا ہم اس کی چیٹنگ مزاج کو اس درجے مستحکم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی بھر چیٹ کرتے رہے اور یہودی بچہ زندگی بھر اسٹرگل کرتے رہے. یہ ان کی سنس ہے, یہ آپ پیچھے ہٹا کے آگے نکلتے ہیں. مگر دوست عزیز ہو, جب ان لوگوں نے ان کے داغ دور کو چوک مار کر عیسائیوں نے یمن میں تیاری کی, تو کلیسا تیار کیا فنا میں, ایک گھر مکے کے جیسا بنایا, چار دیواری بنائی, حتیم بنایا, ایک کنواں کھودا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. اور انہوں نے کہا کہ مکے کے درخیام میں ہوگا, مکے میں بازار نہیں لگے گا, عرفات و مینا میں مارکیٹ نہیں ہوں گے. پورے اندر آ جائے یمن ابراہیم الاشرم نجاشی, اس نے اعلان کیا کہ پورے ادھر آ جائے, یہاں تو آپ کرے, یہاں خریدے, یہاں جائے. یہ سازش دراصل اس بات کی تھی کہ مکے پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے اور مکے کو توڑ دیا جائے. یہ اللہ کا گھر, ان اول بیت اولیا للناس الذی بکا مبارکا, انسانوں کے لیے سب سے پہلے گھر تیار ہوا. اس گھر کی سورہ آل عمران آیت نمبر 6, اس گھر کو توڑنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا, بنا کر سوچا کہ ہم یمن میں کعبہ بنا لیے, اس کعبے کے لحاظ سے ہم مکے کی حرمت کو توڑ ڈالیں گے. حیدرآباد کے دکن کی مسجدوں کے اندر کونے میں پھول چڑھے ہوئے, خلاف کعبہ اندر کبڑے میں رکھے ہوئے, مسلمانوں کا عقیدہ کہ کعبے کے خلاف کو بوسا لینے, کعبے کو خلاف کے بجائے مکے کو بوسا لے گی. اگر یہ تصور رہا تو مکے کی عظمت گھٹ جائے گی اور مسلمان گناہگار ہو جائے گا. یہ یہودیوں کی سازش تھی, عیسائیوں کی سازش تھی. اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ دراصل تیاری کر لی اور کلیسا بنا لیا. راوی ہے ایک بنو کرانا کہ قریش کے آدمی کو معلوم ہے کہ ابراہم ہے یمن میں مکہ بنایا ہے, تو قریشی نکلا اور یمن گیا. یمن جا کر اس نے اس کلیسا کے اندر جس کو مکے کا نام دیا تھا رفع حاجت کر ڈالی, ضرورت کر ڈالی, کعبے کو وہاں بنائے تو تصور کو گندہ کر ڈالا. اب آپ رسل میں غصہ آیا, اس نے کہا کہ جب کسی نے غلاظت کر ڈالی تو اب کیا مقام رہا اس چیز کا, لہذا حملہ کرو مکے پر. حملے کی تیاری شروع ہوئی, 7,000 کا لشکر تیار ہوا. اب جو عیسائی اپنی پوری داد و دھوس میں مکے کی طرف جا رہے ہیں. دوست عزیز ہو, اب ان کی تیاری شروع ہوئی, الم تر کئی وفال رب کا اصحاب تھے, کام نظر دیکھنا ہے یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرنے والا. اب یہ مکے میں تو پورے چاروں طرف بت پرستی بت پرستی ہے. جیسے کہ سری سلم میں چلے جائے تو ہر 2 کلومیٹر پہ, ہر 2 فٹ کے اوپر ایک مندر, ہر جگہ پہ قبر, ہر جگہ پہ ایک آستانہ. حیدرآباد کے اندر جہاں قدم قدم محلے میں بازو بازو مسجد ہے, وہاں قدم قدم چھلے اور جھنڈے اور قبریں موجود ہیں. ہر ایک چیز دھوس اپنی جگہ پہ محفوظ, اپنی تسلی کے لیے بنا لیا, کسی نے اپنے دل کے ٹھنڈک کے لیے بنا لیا, کسی نے کچھ کر لیا. ایسے ہی معاملات دین کو ملیوں میں کر ڈالے. اب 7,000 کے لشکر کو تیار کیا, حکم دیا جائے مکے پہ حملہ کیا جائے. 13 ہاتھی ساتھ ہے اور یہ بڑے بگڑ بجاتے ہوئے, تبل بجاتے ہوئے, چیخ و بخار کرتے ہوئے یمن سے فاصلہ نکلا حجاز کی طرف. راستے میں کچھ عرب کے سردار ملے, اپنے قبائل کو لے کر روکا, مگر سب کو گرفتار کر لیا اور قتل کرتے چلے گیا. مکے کے سردار ٹولیوں کی شکل میں موجود تھے, زیادہ فوج نہیں تھی ان کے پاس, ہزاروں کی تعداد میں فوج نہیں تھی, ٹولیوں کی شکل میں تھے. اس ٹولیوں کی شکل کو لیتے ہوئے جب وہ آگے بڑھتا گیا تو زوم سر ایک پہلا حجاز کے قبیلے کا سردار ہے جو اپنی جان دینا گوارا کر لیا, پھر 200 آدمیوں کو لے کر 7,000 کے لشکر سے ٹکر لیا اور ختم ہو گیا. ذوالفر کا سر کاٹا گیا اور بچے میں پھرو کر سامنے رکھ دیا گیا. یہ مزاحمت کرنے والے دستہ حجاز کے سردار کا سر. راستے میں آگے بڑھے, آگے بڑھتے ہی دوسرا جو آدمی اس کو ملا, عزیر بن حبیب الخطانی, یہ وہ شخص ہے جو آخری وقت میں توبہ کرا بچ گیا, ورنہ اللہ کی لعنت پڑتی. عزیر بن حبیب الخطانی یہ راستے میں ملا, اور اسے گرفتار کر لیا گیا. اسے اس نے کہا میں کم از کم جو ہے مکے کا راستہ بتاؤں گا, بدرقے کا کام انجام سے. اب اس کو ساتھ لے کر مکے کے قدم قدم سے جایا جا رہا, طائف کی طرف سے پلٹے تو طائف میں مشہور سردار ہے بنو شقیف کا, اس نے کہا ایک شرط پر میں مکے کا راستہ بتاؤں گا آپ کو, آپ ہمارے بتوں کو چھوڑ دیجئے, حیدرآباد کے فوج اور سی آر پی ایف کے حملے کرا لیجئے, مگر تین چار خبروں کو چھوڑ دیجئے. یہ خبریں ہماری جان ہے, مکہ مسجد کو گرا لیجئے, مسجدوں کو توڑ لیجئے, پوری جگہ پہ کرفی لگا دیجئے, بھینسا میں مار ڈالیے, مگر ہمارے خبروں کو ہاتھ مت لگائیے. جب یہ لوگ بھی گئے تھے محرم کا مہینہ تھا تو کہا اتنا رحم کر دیجئے وزیر اعلیٰ کہ ہماری کالی شیروانی کو دیکھ کر چھوڑ دیجئے, ہم ہمیشہ کالے ہیں کالے ہی رہیں گے, ہماری پہچان کالی شیروانی ہے, آپ ہمیں چھوڑ دیجیے. وزیر اعلیٰ سے کہا تھا کیا مسلمان ہرے کپڑے پہن کر جائیں گے؟ جب اس نے سردار نے کہا مسعود نے فقیر کے ہمارے لات کو چھوڑ دیے, عزا کو چھوڑ دیجیے, بوانا کو چھوڑ دیجیے, منات کو چھوڑ دیجیے, ہومل کو چھوڑ دیجیے, مکے کو توڑ دیجیے. اس نے کہا یہ تمہارے بت مکے سے بڑے ہیں؟ کہا مکے کو نہیں مانتے, یہ ہمارے بت ہی سب کچھ ہے, ہمارے لیے کعبے کی زیارت ضروری نہیں ہے, اجمیر کے تین چکر کر لیے ہمارے لیے کافی ہے, ہم اجمیر کی زیارت کرنا کعبے سے زیادہ سمجھتے ہیں. ایک ذہنیت مسعود فقیر کافر طائف کی ذہنیت ہے, ہم کو مکے کی جانے کی ضرورت نہیں, اجمیر چلے گئے بس کافی, کوئی نہ میرے رسول اللہ نہیں رحمت عباس کو چلے گئے تو کافی ہے, ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ضرورت نہیں. اب تک نوز بلّہ ڈال کر یاد کر لو. اس نے کہا کہ اس کو پیچھے ڈالو, امان دے دیا اور اب رہا آگے بڑھو. وادی محشر مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں آپ آج بھی دیکھیں گے ہرے بورڈ لگے ہوئے کہ یہاں پہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا, پبلک کو بڑھاتے ہیں سعودی, یہاں سے بھاگو نکلو وادی محشر, وہاں پر جا کر خیال سے 7,000 کا لشکر ہے, 13 ہاتھی ہے, ابراہت رسلم یمن سے آیا ہے, عرب مخلوط عرب ہے. جب یہ یمن سے آیا قیام کیا تو مقدمۃ الجیش آرمی کمانڈر کو چاروں طرف پھیلا دیا اور کہا تم لوگ پورے ارد گرد میں چوکیاں قائم کر لو اور جو جو سرداروں نے گرفتار کرو میرے پاس لے آؤ. بنو کنانہ کے سردار کو حضرت عبد المطلب کو گرفتار کیا گیا اور قریب بلایا گیا. عبد المطلب آئے تو کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم تمہارے کعبے کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں. تو عبد المطلب کا جواب تھا اگر صحیح نیت سے آتے تو یہ بات نہ کہتے, لوگ تو اس گھر کی عبادت کے لیے آتے, اگر آپ کعبہ توڑنا چاہتے ہیں توڑ لیجئے, ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں, ہم اتنے بڑے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے, حفاظت وہی کرے گا جس کا گھر ہے, ہمیں اس بارے میں سوچنا نہیں ہے, آپ یہ کہیے کہ ہم آپ کے مد مقابل میں تلوار اٹھائے یا آپ امن دے دیں تو ہم نکل کے چلے جائیں, کیونکہ ہماری قوت اتنی نہیں ہے. یہ بات جب سنا ابراہ تو اوپر سے اٹھ کے آیا اور پاؤں تخت پر بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداری گفتگو کو سن کر, اور بیٹھ کر کہا ٹھیک ہے عبد المطلب, تم اپنے گھرانے کو اپنے خاندان کو اپنے قبیلے کو لے کے نکل جاؤ, میں تعارف نہیں کروں گا, میں مکے کو دیکھ لوں گا. آپ نے کہا کہ وہ جانے اور تو جانے, نکلے اور کعبے کے قریب آئے. حالات بڑے سنگین ہیں, پورے مکے میں سناٹا ہے, ہر گھر میں بہرام ہے, اب لوگوں کی عقل بتوں نے ٹوٹ کر کعبے پہ مرکوز ہو گئی ہے, ہر ایک سے کہہ رہا ہے کہ لات گیا اونچا گیا ہوبل گیا, بوانا اور منانا چلے گئے, لوگ بوانا کرے رہے وہ کچھ نہیں کر سک رہا ہے, ہوبل کہنے پکارے وہ کچھ نہیں سن رہا ہے, ماد لات کرے گئے لات لات مار رہا ہے, کوئی کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو مکے کے پاس گئے, جا کر انہوں نے مکے کو دیکھا تو ان کی حمیتیں مل لی دام اٹھی, رونے لگے پورے لوگ بنو کا نانا. عبد المطلب اپنے خاندان اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ گئے, ان کے 11 بیٹے ہیں, حارث ہے, زبیر ہے, حمزہ ہے, عباس ہے, ابو طالب ہے, عبداللہ ہے اور حمزہ ہے, کئی بیٹے 11 بیٹوں کو لے آ کر کھڑے ہو. حرم کعبہ کے کنڈے کو پکڑا, ان کے اشعار اب تاریخ میں پڑھیے گا, مجھے یہ تفسیر کا موقع نہیں کہ میں سناتے بیٹھوں. ان کے اشعار ہے لوگوں نے کہا اے معظم گھر جو عبادت کا مستحق ہے, ہم تجھے نیل و نام چھوڑ کر جا رہے ہیں, تیرے اطراف میں کیلوں کی طرح ٹھوکے ہوئے بت تیری حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ بت انسان کچھ کر نہیں سکتے, کرے گا تو وہی جو اپنی عزت تیرے گھر سے لگاتا ہے جس کا نام اللہ ہے رب. تاریخ عرب میں سب سے پہلا جو لفظ رب نکلا ہے عبد المطلب کی زبان سے نکلا ہے رب الکعبہ. اے رب الکعبہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. بہت سچکیوں کے رہے اور کہا کہ اللہ میں بے بسوں میں کچھ نہیں کر سکتا, 7,000 کا لشکر ہے, تو اپنے گھر کی حفاظت فرما, ہم نکل کے جا رہے ہیں, تینوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب تین گھر کے حملہ کرنے والے سے نمٹلے, یہ بت کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ہم کو اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم بتوں کو توڑ ڈالے, ہم اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں, تیرے گھر کو تیرے نام پر دے کے جا رہے ہیں. اور روتے ہوئے عبد المطلب اللہ کے نبی کے حقیقی دادا مکے کے پہاڑیوں میں چلے گئے. سب لوگ پہاڑیوں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونا. وادی محسر سے اٹھا ابراہ, اطلاع ملی کہ مکہ خالی ہو گیا ہے, لہذا راستہ آسان ہے, حملہ کرو. حملہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو محمود کو کہا انکشے مارو, تمہارے برساؤ. ہاتھی مشرق کی طرف بھاگتا, جنوب کی طرف بھاگتا, شمال کی طرف بھاگتا, مگر مغرب کی طرف نہیں بھاگتا. مارتے مارتے ہاتھی کو اس درجے زخمی کر دیا گیا کہ ہاتھی کے سر سے خون بہنے لگا اور خسکا کر ہاتھی گر گیا. سفید ہاتھی تھا, یمن سے لایا گیا تھا. جب ہاتھی گرا, ابراہیم علیہ السلام ہاتھی پہ سے کودا اور انہیں کہا کہ 7000 فوج پاپے گا اور 12 ہاتھی آگے بڑھا. جیسے ہی محسر کی وادی سے بڑے حدود حرم سے کچھ قدم آگے ہے, ایک دم زمین دہلنے لگی, آسمان نیلا نیلا ہونے لگا. یہ عذاب کی شکل ہے, آسمان نیلا ہونے لگا اور زمین دہلنے لگی, کنکرے اچھلنے کودنے لگے. ابراہ یہ مندر دیکھ رہا ابھی بھی نہیں سدھرا, اور نفیل بن حبیب الخصامی کھڑے ہوئے مندر دیکھ رہا ہے, بدر کا کام انجام دیا تھا, گائیڈنس کیا تھا, وہ کھڑے رکھ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچانک بہر احمد کی طرف سے کم از کم 2000, وہ 7000 ہے, یہ 2000 کے قریب. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محدثین کا اتفاق ہے تعداد گری نہیں جائے گی, مگر کچھ پرندوں کے جھنڈائے جن کے چھتے کی وجہ سے پورا کعبہ پھوٹ کے سائے میں چھاؤں بن کر ڈھل گیا. کیا مندر ہوگا ذرا کچھ لمحوں کے لیے سوچ لیجیے آپ. علی غریب مندر جو دل کو تھوڑ ڈالے اور آنکھوں میں آنسو گرا ڈالے, پورا کعبہ حتیم اور زمزم مزدلفہ اور عرفات پورا زیر سایہ ہو گیا ہے, پورے پر کو پر لگائے ہوئے منتظر فضا میں معلق ہو. اب ابھی آ گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے نیچے دیکھا, کہا یہ پرندوں کی پرواہ مت کرو, یہ تو عربوں کی شان ہے کہ جب بندے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پرندے ہوتے ہیں, لہذا حملہ کرو کعبے پہ. جب لفظ حملہ نکلا زبان سے تو سن سناتے ہوئے اوپر سے, اب آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا خبروں کے اوپر خوب نخلا خواہش ہے نا, بنڈیوں پہ ملتے ہیں, خبروں پہ ملتے ہیں خوبکل, آپ نخل بولتے ہیں سفید سفید خوبکل گوبری میں, نخل ایمان کی بربادی میں. ایمان جب برباد ہوتا ہے تو خبروں کے نقل کھاتے ہیں, جب بیماری گوبری کی لگتی ہے تو خوب کلا کھاتے ہیں. یہ دو چیز ہے. اور جو ہے نقل کے انداز میں بھی اوپر سے کنکریاں گرنے لگے, جس کے جسم پہ کنکری گری پورے جسم میں تڑخ, جگہ جگہ پہ کچا پیپ پھینکا ہوا, خون کے فوارے, اور خود بخود دل پھٹتا اور باہر نکل جاتا, یعنی سینا تڑکتا اور دل باہر نکل جاتا, چہرے بدجنت زیادہ قریب ہو جاتے خراب, اور آدمیوں کے ناک سے منہ سے کان سے گال سے ہر چیز تڑکنا شروع ہو جاتی. بڑا عجیب مندر تھا, آدمی زندہ آدمی قبر میں سڑے میں مردے کی طرح پھٹنے لگا. ایک ایک خالی پنجے میں ایک کنکری, چوچ میں ایک کنکری, دوسرے پنجے میں ایک کنکری, ایک ایک پرندہ تین تین کنکریاں اٹھایا, پانی کی طرح مسلا دھار بارش کی طرح کنکریاں تھا, نہیں ہندے ادارہ کبھی چھجی گرنے لگے. ہاتھی میں گرا تو ہاتھی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پورے 7000 کی فوج چڑھ کر اور پیٹ میں اس درجے بہ گئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر گڑے بھرے ہم نے پائے دیکھنے کے لیے بولیاں بھر گئے تھے کچے خون سے اور پیپ سے, آدمیوں کے جسم میں سے پیپ اور خون بہنے لگا, یہاں تک کہ ابراہ آشرم پہ تو کنگلا پڑی, اس کے بھی جسم سے ٹکڑے گرنے لگے, یہاں تک ایک ہاتھ جھڑ گیا, دوسرا ہاتھ جھڑ گیا, گال پہ گوشت نکل گیا, اور بھیجا خود اس کے بازو سے اسے گردن پہ گرنے لگا, اس کا سینہ پھٹ رہا ہے. قصیم تک سنا تک پہنچا گھوڑے کے ذریعے سے, وہ گھوڑا بھی تڑک گیا اور سنا میں گرتے ہی پانی کی طرح کھل گئے, برف جیسے گھلتا ہے کھل گیا, ختم ہوا. اب رات لسن میرے پورا لشکر لاشوں کی شکل میں تیار ہوا, تو پرندے میرے نیچے اترے. عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں بندر دیکھ رہا تھا, میں باپ کا بیٹا عبد المطلب کا وقت جگر بڑا بیٹا عباس بن عبد المطلب بیان کرتے کہ مندر دیکھ رہا تھا کہ پرندے چھتاسٹ فضا میں کھڑے ہوئے کنکریاں برسائے, ہر لاکھ چیخیں نکلی زمین و آسمان میں. 7000 کا لشکر معمولی بات نہیں ہے دوستو, لوگوں کی چیخ و پکار اور گوشت کے ٹکڑے, سڑا ہوا خون اور پیپ اور لہو نے پہا, پرندے کچھ نیچے اترے, پورے کنکریاں پھینک ڈالی, اور کنکریاں پھینکنے کے بعد جب دیکھا کہ سب میدان خبر تار بن گیا, لاشوں کے ڈھیر لگ گئے, ہاتھی اپنے ارادے لگ گئے, تو پرندے ذرا نیچے ہوئے کعبے میں کچھ دیر تک شایا کرتے رہے اور اتنی تیزی سے گئے بحر احمر کی طرف واپس چلے گئے. عرب روتے ہوئے چیختے ہوئے پہاڑوں سے آئے, لاشوں کو سرکانے کے لیے کم از کم 2 ماہ لگے ہیں. حضرت بعض بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا مکے میں, اب ہر آدمی کی زبان پہ اللہ ہی اللہ تھا, سب لوگ بتوں کو بھول گئے تھے. اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تو یہ واقعہ محرم میں پیش آیا 5 محرم کو, اور جناب اشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے. 50 دن کے بعد جب آپ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو مکے کے لوگ 10 سال تک ایمان پر برقرار تھے, 10 سال تک توحید پہ تھے. اچھا عام الفیل انہوں نے اپنے سال کا نام رکھ لیا تھا, ان کے جو سال چلتے تھے اس کا نام یہ تھا کہ عام الفیل, وہ سال جس میں ہاتھیوں والوں کا حشر ہوا عام الفیل نام رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 50 عام الفیل. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کی تاریخ بن گئی. ایسے ہی انجام 1966 میں ناصر کے دور میں ہوا تھا. ناصر کا سب سے بڑا لیفٹنٹ کمانڈر عامری جب اسرائیل نے حملہ کیا 1966 میں, تو فوج کو پوری فوج کے چاروں طرف بڑی طریقے سے گھیر لیا. آپ کو جانتے ہیں, آپ ماسکو کا وزیر اعظم اس کے خلاف تھا, مگر یہودیوں نے وہ یاد دلا دیا دن جو ابا پیل کے کنکریوں کا دن تھا. کم از کم 2 لاکھ سپاہی مصری عامری مشورہ دیتے رہا مگر ناصر نہیں مانا. تاریخ کے یہ بدنما دھبے ہیں جو مسلمانوں کو غارت کرے ہمیشہ. جب یہودیوں کے ہاتھ مسلمان آئے پورا آمنیشن کھینچ لیا گیا, مصر کے ریگزار پر 2 لاکھ مسلمان ننگے کر کر چھوڑ دیے گئے. فوجی سپاہی مصری 2 لاکھ یہودیوں کو 1966 میں جب پہلی فتح ہوئی ان کی, تو اس وقت دوستو دانے دانے کو تڑپے. حتیٰ کہ عیسائی پیڑیا میں لکھا ہے کہ مصری سپاہیوں کی یہ حالت ہو گئی تھی, ایک کھانے کے خاطر اپنے ساتھیوں کا گوشت موچ کے کھا رہے تھے, لاشوں کا گوشت کھایا. 1967 میں عام الفیل کو یاد دلا دیا, بنی اسرائیل یہودیوں کا دستہ. اور آپ جانتے ہو دوست عزیزو, اللہ کا عذاب کوئی دور نہیں. اللہ کے قائدے دیکھ کر اپنے ایمان کو اپنے حالات کو درست کرنا آدمی کی زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے. جب یہ جھوم گیا تو مکے والوں کے پاس کنگرے میں پوچھ تھی, آج بھی مصر کے قاہرہ کی میوزیم میں, آج لگ بھگ آج کی تاریخ کو قاہرہ کے میوزیم میں وہ 5 کنکریاں موجود ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ پیرس کہتے ہیں کہ میں جب جا کر, اب وہ زندہ ہے پیرس میں, میں نے مصر کی لائبریری میں وہ کنکریوں کو دیکھا تو مجھے ایسے ڈر ہوا جیسے کہ ہونے والے دھماکے سے لوگ ڈرتے ہیں. وہ 3 کنکریوں میں یا 5 کنکریوں میں اتنا خطرناک عذاب ہے کہ دیکھنے پر آنکھ چنجیا جاتی ہے اور دیکھ نہیں سکتی. آج وہ 4-5 کنکریوں کی تاثیر ہے کہ اس کے عذاب کی حرارت کانچ کے آئینے میں سے بھی مسلمان کی آنکھ کو کھیرا کر دے رہی ہے. اندازہ لگائیے وہ دور کتنا حیبت ناک ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے سب سے پہلے چیچک کا مرض نکلا عرب کے اسی حادثے سے نکلا. چیچک کا جو مرض نکلا ابرات الاشرم کے لوگوں کی طرف سے نکلا, عرب میں چیچک کی وبا عام ہوئی. جو مجرم تھی ان کو چیچک ہوا. ایسے نہیں ہے کہ آج کسی مسلمان کو چیچک ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ گناہ گار ہے. بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو مشہور عزیز دوستو, جب مکے میں لوگوں نے یادگار بنایا تو انہوں نے ایک آدمی کا اور یادگار نام رکھا ابو رغال. بنو ثقیف کا سردار مسعود نے مکہ بتانے کے لیے ایک آدمی کو دیا, کہا یہ عرب کا سب سے مایاناز عزت دار آدمی ہے, آپ اسے ساتھ لے جائیے, یہ مکے تک بتا دے گا. ابو رغال 3 آدمی کائنات میں اتنے غلیظ ترین ہے جن کی قبر پر آج لات اور مار اور پھونکا جاتا ہے. ہندوستان میں 2 عرب میں 1 وادی معمز میں 1 ہے اور یہاں میسور میں 2 ہے. میر جعفر میر صادق ان دونوں کی قبروں کو مسلمان لات مارتے ہیں اور عرب کے جیالے ابو رغال کی خبر کو لات مارتے ہیں. ابو رغال وہ بڑا شخص ہے جس نے ابرات الاشرم کو مکے کی وادی تک لایا. اس لیے اللہ کے نبی کہتے کہ وادی معصر میں نہ ٹھہرنا, یہاں پر ابابیل کا عذاب نازل ہوا تھا. تجاروں کا صرف معقول اللہ نے پیس کر رکھ ڈالا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. عربوں میں آج بھی حجاج کو حکم ہے وادی معصر میں نہ ٹھہرے, اور حدیث اور قرآن کے دلائل سے پتا چلتا ہے جس محلے کے اندر اریانیت حرام کاری زنا عام ہو جائے اس محلم پر عذاب آ جاتا ہے. کسی بھی بستی کی علامت پہچاننا ہے تو وہاں کی بدچلنی، وہاں کے امیروں کی غفلت، وہاں کے غربا کا تکبر، غریب کو تکبر نہیں آنا اور امیر کو غفلت تاری نہیں ہونا، یہ دو چیزیں عذاب کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کی آیت نمبر 14 میں فرمایا ان بس رب کی شدید، تمہارے رب کی پکڑ انتہائی پھیلک ہے، جب اللہ پکڑتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا. حالات بڑے سنگین ہیں، وقت بہت کم ہے، ہم کو جلد از جلد اپنے توحید کو، اپنے رسالت کو اور اپنے اعتقاد کو مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں اس کو اپنا لینا چاہیے. اسی لیے ہماری زندگی کی فوج پڑا رکھی گئی ہے. دوستو عزیزو، تیرا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد سوم سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی نمبر 365 پر لکھتے ہیں، ایک صحابی رسول کو عادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے بیمار ہونے کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول دروازے میں پہنچے اور اندر داخل ہوئے، سلام عرض کر کے بلایا گیا. صحابی کو دیکھا تو فرمایا کہ تم انتہائی چور چور ہو گئے، جوان ہو کر بھی اتنے کمزور ہو گئے کہ تم کو نہ چلنا پھرنا بات کرنا کچھ نہیں آ رہا ہے، یہ کیا رحمت ہے تمہاری، ایسا کیوں ہوا؟ کیا تم صحت کے وقت کچھ دعا کرتے تھے؟ جب تم اچھے تھے، صحت مند تھے، جبکہ تم جوان ہو تو کچھ دعا کرتے تھے؟ تو صحابی رسول اللہ کیا، یا رسول اللہ ہاں، میں جب صحت مند تھا تو میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ آخرت میں جو عذاب دینا ہے مجھے ابھی دنیا میں دے دے. تو اللہ رسول نے کہا افسوس، تم نے آخرت کے عذاب کو دنیا میں مانگ لیا، اس لیے اللہ نے تم پہ عذاب طاری کر دیا. عذاب تم پہ طاری ہو فقط تو نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ اور بنا آتی نہ صرف دنیا حسنا اور پھر آخرت حسن تو وکیلا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے. صحابی رسول نے فرمایا کھا نہ کھا کے لوگ کہتے ہیں اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم برباد ہو جائے، کبھی نہ کبھی تو جھوٹ بولتا ہی آدمی. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ سے لعنت برس جائے، کبھی نہ کبھی غلط کہتا ہے لعنت برس جائے گی. ایک آدمی کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، تمہارے بلائے پورے میرے پہ آ جائے، ممکن ہے کہ بلائیں آ جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی گھر منع کیا کہ اسے لفظ زبان سے مت نکالو. صحابی نے دعا مانگی ربنا آخر پھر دنیا حاصل آؤ دلا کر حضرت وکیل عذاب النار، اللہ کے رسول نے آمین کہا. 15 منٹ کے اندر صحابی درست ہو کر اٹھ کے بیٹھنے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھا تم نے، میرے طریقے پہ چلنے سے اللہ نے آخرت کا عذاب بھی میٹ دیا، دنیا میں بھلائی بھی دے دیا. رسول کے طریقے میں نجات ہے، رسول کی زندگی میں عذاب سے بتایا جاتا ہے. اکثر بیشتر لوگ جھوٹ، کینا کبخ اور خیانت اور جرم کرتے ہیں، حقوق بیٹھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرنا چاہیے. محسن عزیز و دوستو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تمام روایتیں نہانی اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے. آپ جان کر تعجب کریں گے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے روکا، عذاب کے کاموں سے روکا، کہا کوئی آدمی لعنت کسی کو نہ بھیجے. لعنت بھیجتے ہی لعنت نکلتی ہے تیر کی طرح، اب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بخاری کی روایت، تیر کی طرح نکلتی ہے. اور جس پر لعنت کسی مسلمان نے بھیجا، کاظم پر باخر نے لعنت بھیجا، جب باخر نے کاظم پر لعنت بھیجا تو کاظم کے پاس لعنت جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ کاظم لعنت زدہ ہے یا نہیں، نہیں ہے تو سیدھا سادہ مسلمان ہے، تو لعنت پلٹتی ہے اور باخر کے آگے گر جاتی ہے. ذرا مثال نام صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے پہ سے نکل کر جس نے بھیجا ہے اس پر آ کر گر جاتی ہے. تو اپنی زبان کو لعنت، چھوٹے قسمیں، غلط وعدے، غلط پروپیگنڈا، اپنے آپ کو کوش لینا، لوگوں کو کوسنا، اس سے پرہیز کیجیے گا. یہ بیانہ قسم کی نحوست اور بدجانت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان اس لیے نہیں دیا کہ آپ کسی کو کون دے یا ہم کسی کو گالی دے دیں. اللہ رب عز و جل نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمن اس چیز سے منع فرمایا اور کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے گا کہ آپ کسی کو بدوا نہیں دے. آپ نے پہلے سنا ہوگا عیسیٰ کی تبیل صحابہ جلد دون پہلے 273 پر واقعہ درج ہے کہ ام سلیم کی بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، پہنچ کر کٹورے میں شوروا لے جا رہی تھی، اب وہ پکڑ کے گر گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا اللہ تیری عمر کو کم کر دے. ایک ہی لفظ کہا، اللہ تیری عمر کو کم کر دے، کیونکہ تم نے ایسے وقت پہ کٹورا گرایا ہے جبکہ بھوک لگ رہی ہے، سخت ضرورت ہے، ماحول میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نے کٹورا گرا دیا، اللہ تیری عمر کو کم کر دے. بچی پھٹے ہوئے کٹورے کو چھوڑی اور روتے ہوئے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئی. ام سلیم جس کو آسمان میں سلام آتا ہے، کائنات میں تین عورتیں، ایک حضرت قتیجہ بنت قویلد رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری خاتون حضرت ام بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری خاتون جو ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں اللہ تعالیٰ سلام عرض کرتا. ام سلیم مجلس میں آئی، پورا لباس دھوکا پہنی ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سلام رکھا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا یا رسول اللہ آپ نے میری یتیمہ کو بد دعا دے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اس نے کٹورا پھوڑ دیا تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ تیری عمر کم کر دے. اب کر کے رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، میری یتیمہ کی عمر کم نہیں ہوگی، میری بچی سے آپ ہلکیا پوچھ لیجیے، یہ قصدن گرائی ہے یا سہون گر گیا ہے؟ رسول کے سامنے بچی کو ڈانٹ کر کہتے بیٹا تیرا آج گواہی دے کر صاحب ادھر اچھا ہے، رسول کی بد دعا کہیں کا نہیں رکھتی، لہٰذا بیٹا تو کہے سچ کیا ہے؟ بچی نے کہا کہ نہیں، میں نے قصدن نہیں گرایا، غلطی سے میرے ہاتھ سے کٹورا گر گیا. جناب اسحار اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، فرمایا ام سلیم جب میرے قانون کو کوئی جبرن نہیں توڑتا تو میری بدوا اس کے حق میں عذاب کے بجائے رحمت بھر کے ڈل جاتی ہے. لہذا یہ بچی کی عمر اگر 50 برس تھی تو اب 100 برس ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. ام سلیم مرحبا کہتی ہے اور اپنے بچی کو سرے لگائی، کہا بیٹا اگر کائنات میں رسول کو چھوڑ کر کوئی کہہ دے کہ تیری عمر 50 کے بجائے 100 ہو گئی ہے تو میں یقین نہ کروں، اس لیے میں اس پر یقین کروں جس کی زبان پر ان ہوا اللہ وحی ہوا، وہی کے نزول کے الفاظ نکلتے ہیں. خوشی خوشی گھر کی طرف جاتی ہے. بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمیوں کو چاہیے کہ 3 لوگوں کی بد دعا نہ لے. اب ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بھی بخاری اور مسلم کی روایت، باپ کی بد دعا نہ لے، مظلوم کی بد دعا نہ لے اور یتیم کی بد دعا نہ لے. موجودہ معاشرہ ان 3 کی بد دعا لیتا ہے. آج کے میرے گھرانے باپ کی بد دعا سے ہر طرف نہوست تاری ہے. ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو برا کہنا اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں باپ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. ماں جنت ہے، 3 درجے ماں کا ہے، مسافر، ماں باپ، یتیم، مظلوم، قرض دار، رحم لگا اور زخمی کی بد دعا نہیں لینا چاہیے. عزیز اور دوستو جب دل سے بد دعا نکلتی ہے تو اس درجے کاری بن کر غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کا فضل ہو ہم کو موجودہ معاشرے میں نیکیوں اور رحمتوں کے ساتھ عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنی دعاؤں میں خاص طور پر دعا مانگو دوستو، اب تمہارے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں رہا، صرف دعا مانگو. وہ دعا یہ مانگو کہ اللہ یروشلم میں سورم کو خود لینا دے. اگر سورم خود گئی تو تمہارا قبل اول کاغذ کے گھر کی طرح بیٹھ جائے گا. اور یاد رکھنا دوستو اگر بیت المقدس بیٹھ گیا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه سمیع بصیر، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 مسجد اقصی کا نام قرآن میں آیا ہے. اگر بیت المقدس مسجد اقصی بیٹھ گئی تو اس دن آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آسمان سے عذاب شروع ہو جائے گا اور اللہ قبل اول کو توڑنے پر کتنے ملکوں میں کتنے مسلمانوں کو کیا فدا دیتا ہے اس کا میں لفظ کہہ نہیں سکتا. ممکن ہے یہ 4 سال میں ٹوٹ جائے، ممکن ہے کہ اس کے بعد ٹوٹے. آپ کی زندگی کی علامت اب کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے. عربوں کے اتحاد اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے دعا کیجیے. اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیے اور اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے دوست احباب میں اللہ کے طرف رجوع ہو جائیے. وقت بہت کم ہے دوست اور عزیز محسنوں، اس وقت کو اپنے گلے لگائیے. اللہ نے جو کچھ دیا اسے خیر خراب کیجیے، ایک دوسرے کے قصور معاف کیجیے، ایک دوسرے کو گلے لگائیے اور عذاب کے کام چھوڑ دیجیے. عذاب کے کام بہت ہو چکے. یہ زمین اتنی بوجھل بوجھل ہے کہ اگر ہندوستان کی زمین کو اٹھا کر پٹک دیا جائے تب بھی کم ہے. اللہ کو گڑگڑائیے. اور نوجوانوں سے میری خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ موجودہ میڈیا کے بڑھتے ہوئے نظام کو دیکھ کر اپنی زندگی کو درست کر لے اور انجانے پر کو چھوڑ کر جاننے کی کوشش کرے، یقین و تقویٰ پیدا کرے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کر لے کر چلے. اگر کسی نے آپ کو بگاڑا ہے تو اللہ اس کو دھر لے گا، اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ اس کو جگہ پہ باقی نہیں رکھے گا. مگر آپ کو اگر باقی رہنا ہے تو اللہ کے قانون کو باقی رکھنا ہے. مجھے آپ کو جینا ہے تو قرآن و سنت کے تحت جینا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کرے. اور دوستو رضی دو، ہم نے جو حوالے جات لیے ہیں اس بیان کے سلسلے میں وہ یہ ہے، سورت الفیل 105 نمبر کی سورت، سورہ ابراہیم آیت 19، سورہ حج آیت 18 اور 65، سورہ نور آیت 43، سورہ لقمان آیت نمبر 29 اور 31، سورہ فاطر آیت نمبر 47، سورہ زمر آیت نمبر 21، سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 43، تلقین الفہوم صفحہ نمبر 8، عرض القرآن جلد نمبر اول صفحہ 358 اور 315، الغنان عاد الدوام صفحة 75، الرحيق المختوم صفحة 75 صفحة 79، زاد المعاد في حجية قيل باجد أول صفحة 19، قصص القرآن جلد تیسری صفحة 350، مواهب اللدنيا دوخاني جلد أول صفحة 383، سيرة السرور عالم جلد أول صفحة 669. اللہ کے حضور میں میری دعا ہے الہ العالمین عمل کرنے کی توفیق دے، ہاتھی والوں کے حشر سے ہم کو عبرت دے، مکر کرنے والوں سے ہمیں بچائے، اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ مامون کر دے، اور ہماری زندگیوں کو سوار دے، ہمارے قصوروں پر رحم کرے، اور ہم سب کو ہدایتوں کی دولت سے مالا مال کر.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.